نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی، جو ترجمہ الفتح الربانی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا رہا، بیماری کی وجہ سے کچھ بیچ میں وقفہ آ گیا، اب پھر سے اس کو شروع کر لیتے ہیں. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اصل مقصود اس مجلس سے ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک ہماری دلوں کی صلاحیت درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور یہی تصوف سے صفائی مقصود ہے، تصفیہ اسی کا نام ہے، نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ ہر وقت ہمارے دل میں کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں اور ہم ان سے مغلوب ہو جاتے ہیں. تو ایسی صلاحیت کا حاصل کرنا ہے، ایسی ہمت کا حاصل کرنا ہے، ایسی قوت کا حاصل کرنا ہے، ان منفی جذبات پر غلبہ پا کر ہم شریعت مطہرہ پر چلنے والے بن جائیں. اللہ والوں نے اسی کی محنت فرمائی، یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. یہ ایک مجلس شروع ہو رہی ہے 59ویں، یہ جمعہ 9 رجب 546 ہجری میں ہوئی تھی. فرماتے ہیں، کچھ تقریر کے بعد فرمایا، تمہ والے وائز کا واز لرزہ و رعایت سے خالی نہیں ہوا کرتا، اس کو حق کوئی نصیب ہی نہیں ہوتی، اس کا واز خالی پوست ہوتا ہے، اس میں نام کوئی مغز نہیں، محض صورت بلا معنی. حضرت کے پاس چونکہ ایک بہت بڑا مجمع اس زمانے میں حاضر ہوتا تھا، ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، مخلصین بھی ہوتے تھے اور دوسرے بھی ہوتے تھے، تو یہ چونکہ تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں، اس لیے جو حقائق ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں جس نے جمع لکھا اس زمانے میں، اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں، ان کے متعلقین کے دلوں میں یہ ڈالا، تو انہوں نے ان مواعظ کو جمع کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ان کی امانت ہے، خیانت نہیں کی. کچھ تقریر کے بعد فرمایا، یا تو یہ ہوا کہ وہ بات میں پہنچے، کچھ رہ گیا اس میں سے، یا یہ ہوا کہ کچھ بات ایسی ہوگی جو عام فہم نہیں ہوگی. کچھ بھی ہو، بہرحال جہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ ارشاد جو آگے فرمایا ہے، یہ کچھ دیر کے بعد کا ہے، کہ تمہ والے وائز کا واز لرزہ اور روح رعایت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. تمہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر واہ واہ کی طلب، لوگوں کو متاثر کرنے کی تما، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی تما، لوگوں سے مال اینٹنے کی تمنا، کئی اغراض قرض ہیں غرض ہمارے، کہ جس کے دل میں تما ہے اور واضح کہہ رہا ہے اس کے تاج میں لرزہ ہوگا، پورے آج سے خالی نہیں ہوا کرتا، اخلاص نہیں ہے، جوش ہے، وہ جوش دل کے اندر نہیں جاتا، وہ تو اخلاص کی چیز دل کے اندر جاتی ہے، یعنی وہ صرف دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، تو اس کے بعد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کو حق کوئی نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حق بات کہنا بعض اوقات ایسا حق ہوتا ہے کہ چبھتا ہے، اب یہ لوگوں سے چاہتا ہے کہ میری کچھ اس سے کچھ ملے، تو حق بات نہیں کہے گا جو ان کو ناگوار گزرتی ہو، لیکن جو اخلاص والا ہے وہ ہمیشہ حق بات کہے گا، خواہ کسی کو بری لگے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم والے وعائز کا واس لرزہ اور رعائز سے خالی نہیں ہوا کرتا، اس کو حق کوئی نصیب ہی نہیں ہوتی، اس کا واس خالی پوست ہوتا ہے، خالی پوست، اندر کچھ نہیں ہے، کھوکھلا ہے، اس میں نام کوئی مغز نہیں، جس میں نام کو بھی مغز نہیں، میں صورت بلا معنی ہے، شکل ہے، معنی نہیں ہے، تما والا شخص لفظ تما کی طرح نفع سے خالی ہے، کیوں کہ تما کے تینوں حروف پا میم عین نقطوں سے خالی ہیں، عجیب بات ہے، تما کا لفظ لکھیں پا میم عین، تینوں میں نقطے نہیں ہیں، جیسے یہ خالی ہیں نقطوں سے اس کا واد بھی خالی ہوتا ہے، صورت ہے بلا معنی، کیوں کہ تما والا شخص لفظ تما کی طرح نفع سے خالی ہے، کیوں کہ تما کے تینوں حروف پا میم عین نقطوں سے خالی ہیں، اے بندگان خدا سچائی اختیار کرو، فلا پا ہو گے، اے بندگان خدا سچائی اختیار کرو، فلا پاؤ گے، سچے کی ہمت آسمان میں بلند رہتی ہے، سچے کی ہمت آسمان میں بلند رہتی ہے، وہ امراء کی بدحالی ظاہر کرنے میں نہ ڈرتا ہے، نہ اصلاح سے نہ امید ہوتا ہے، ایک منصب اللہ نے چونکہ ان کے ذمے لگا دیا ہے دلوں کی اصلاح کا، اور دلوں کی اصلاح کے لیے سمجھانا ہے، بات کرنی ہے، تو یہ جو مخلصین ہیں وہ ان کی ہمت آسمان میں بلند رہتی ہے، وہ امراء کی بدحالی ظاہر کرنے میں نہ ڈرتا ہے، نہ اصلاح سے نامید ہوتا ہے، اور جس کے اندر تما ہوتی ہے، ان سے کچھ غرض ہوتی ہے، ان سے کچھ دارش ہوتی ہے، ان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، اپنے یہاں شہرت چاہیے ہوتی ہے، یا کچھ دنیاوی مادی اغراض وابستہ ہوتی ہیں، حق نہیں بیان کرے گا، لیکن یہ جو ہیں یہ ان کی یہ عمراء کی بدحالی ظاہر کرنے میں نہ ڈرتا ہے، نہ اصلاح سے نا امید ہوتا ہے، پوری امید کے ساتھ اللہ کرے ان کی اصلاح ہو جائے، ڈرتا نہیں ہے کہ مجھے مال نہیں دیں گے تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میری مدد نہیں کریں گے تو میں ایسا جگہ نہیں، اس کے دل کی نظر ان کے مال پر کہیں جاتی نہیں ہے، ہمت آسمانوں کی طرح بلند ہوتی ہے، اور وہ عمراء کی بدحالی ظاہر کرنے میں نہ ڈرتا ہے، نہ اصلاح سے نہ امید ہوتا ہے، اس کو کسی کا یہ کہنا کہ اللہ پاک اپنی منشا پوری کرنے پر قادر ہے، اس کو کسی کا یہ کہنا کہ اللہ پاک اپنی منشا پوری کرنے پر قادر ہے، پھر ہمارے بعض نصیحت سے کیا ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ جب وہ تجھ سے کوئی کام لینا چاہے گا تو خود ہی اس کے تجھ کو تیار کر دے گا، پھر عیب چینی سے امیروں کی کھٹی چھاچ سے بھی ہاتھ دھو لینا کون شرط عقل ہے، اس کے لیے مضر نہیں ہوتا، یعنی کھری کھری باتیں بھی وہ کہہ دیتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ مقصود اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے. کیوں؟ کہ اس مضمون کا مصداق احکام قضاء و قدر میں کہ تبلیغ احکام شریعت یہ کلام نکلا تو بے عدد کی طرف سے تو اس نے مصداق بدل کر مداحنت کو جائز رکھا، مگر یہی اس کا سچا جواب ہے. اللہ ہمیں مداحنت سے بتائے، ایک ہے مدارات، ایک ہے مداحنت، یہ اس کا ظاہر ایک ہے. مدارات یہ ہے کہ کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے ابھی نیا ہے، اس کے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں، صلاحیت نہیں ہے، اور اس امید پر کہ میرے سے مانوس ہو جائے گا اور قریب ہو جائے گا ہیں، تو اس کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی، تھوڑی چشم پوشی کر لی کسی بات سے، آنکھ بند کر لی، کوئی بات نہیں، بات میں سے. یہ ہے مدارات، یہ تو جائز ہے، اپنی دنیاوی غرض کوئی نہیں ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے، اور اس کا خدشہ ہے کہ ابھی سخت بات اس کو کہہ دی تو یہ بھاگ جائے گا، چلو کچھ تو رہے قریب ہے، یہ مدارات ہے، یہ تو جائز ہے. اور مداحنت یہ ہے کہ اپنی کوئی دنیاوی غرض وابستہ حق بات نہیں کہنی کہ کہہ دی تو یہ چل جائے گا، میرا مال نہیں ملے گا مجھے، مجھے اس سے جو مادی نفع ہیں وہ نہیں ہوں گے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام نکلا تو بے ادب کی طرف سے کہ اس کا مصداق بدل کر مداحنت کو جائز رکھا، مگر یہ اس کا سچا جواب ہے کہ چونکہ تیری تقدیر میں ٹکر گدا ہونا لکھا ہے، اس لیے وہ مداحنت کا خبر بنا دیا گیا. یہ ایسے واعظ کہنے والوں کو فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کو متوجہ کر کے اپنے قیل و قال سے، اپنے لہجے سے، اپنے اس سے ہیں، تاکہ متاثر ہو، مجھے سمجھے کہ اچھا واعظ کہنے والا ہے، اس کی غلطیوں کی اس نشاندہی نہیں کرتا. یہ کہ غلطی کی نشاندہی کہ دور چلا جائے گا، مجھے مال نہیں ملے گا، میری غرض پوری نہیں ہوگی، تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے مداحنت کی، حق بات نہیں کر سکتا. فرماتے صاحبو، تمہاری بدحالیاں مجھ کو بلواتی ہیں کہ نصیحت کے بغیر رہ نہیں سکتا. تمہارا جو حال برا ہو رہا ہے دین کو چھوڑ کر، اللہ سے تعلق کو توڑ کر، شریعت مطالعہ دور رہ کر، یہ تمہاری بدحالی مجھے مجبور کر رہی ہے، بلوا رہی ہے، میں نصیحت کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور تمہارا کذب مجھ کو چپ کر دیتا ہے. کہ جھوٹے کے لیے جوابی کیا ہے؟ تمہاری خریداری کی مقدار پر میں بیچتا ہوں کہ جتنا لینا چاہو گے اتنا ہی دوں گا. صاحب زادہ، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور صاحبزادہ کا خطاب آپ کا اپنے مرید کے ساتھ ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ ہے. میرے بیٹے صاحبزادہ، اگر تیرے پاس علم کا ثمرہ اور برکت ہوتی تو اپنے لفظ کی لذات اور خواہشات میں تو دولت مندوں کے دروازوں کی طرف نہ لپکتا. اگر تیرے پاس علم کا ثمرہ اور برکت ہوتی تو اپنے نفس کی لذت اور خواہشات میں تو دولت مندوں کے درازوں کی طرف نہ لپکتا. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں سے بھی یہ گندی لذتیں اور یہ گندی خواہشات، یہ گندی تقاضے ہیں، آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. مال کی محبت دلوں میں گھر کر چکی ہے، مادیت نے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے. آج ہماری سوچ مادیت سے ہٹتی نہیں ہے، روحانیت کو بالکل بھول چکے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں. الا ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ حاصل ہے، ورنہ ایک دھن لگی ہوئی ہے، دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے نا، یہ اسی لیے یہ سارے لپکتے کس کی طرف لپکتے ہیں؟ نفس کی لذت کی طرف. خواہشات کی طرف اور دولت مندوں کی طرف لپکتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ مل جائے گا. آگے فرماتے ہیں سچے عالم کے وہ پوئیں نہیں ہوتے جن سے مخلوق کے دروازوں کی طرف لپ کے. سچا عالم وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی, جس نے حقیقت کو پہچان لیا, جس نے اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے. اور جس نے حقیقت کو پہچان لیا تو یہ اس کے وہ پاؤں نہیں ہے کہ مخلوق کے دروازوں کی طرف لپکے. یہ اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے, اللہ ہی سے امید رکھتا ہے, اللہ ہی توقع لگاتا ہے. اس کے وہ پاؤں ہی نہیں ہوتے جن سے مخلوق کے دروازوں کی طرف لپکے, اور زاہد شخص کے وہ ہاتھ ہی نہیں ہوتے جن سے لوگوں کے مال لے ہوئے. ایک مثال دے رہے ہیں, ہاتھ نکل آئے گا جیسے ہاتھ ہے ہی نہیں اس کے, جیسے پاؤں ہے نہیں جائے گا ہی نہیں. اس کے دل کا یقین بن گیا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے پالنے والا ہے, میری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے, جب چاہے گا جیسے چاہے گا میری ساری ضروریات پوری فرما دے گا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان دنیا داروں کی طرف میں جھکوں اور ان سے مانگوں, ان سے رغبت کروں, ان کے دروازوں پر جاؤں. اور زہد شخص کے وہ ہاتھ ہی نہیں ہوتے جس سے لوگوں کا مال لے, اللہ پاک کے محب کی وہ آنکھیں ہی نہیں ہوتی جن سے غیر اللہ کو دیکھے. تھوڑا سا اونچے درجے کا مضمون ہے یہ, اللہ کرے ہمارے بھی سمجھ میں آ جائے. اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی تک اپنے دلوں کی شفافت کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا, دل ملتا چل رہے ہیں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں. حقیقت سامنے کھل کر آ جائے پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. دل کے اندر سے نفس کی علائشوں کو نکالیں پھر یہ سمجھ میں آ جائیں گی باتیں. سچی محبت والا محب اگر ساری مخلوق سے بھی ملاقات کرے تو ان کی طرف نگاہ کرنا اس کو خوشگوار نہ ہوگا. وہ اپنے محبوب کے سوا دوسری طرف نظر ہی نہیں ڈالتا, اس کا محبوب ایک ہی ہے اللہ, اس کے دل کی رغبت ایک ہی طرف ہے اللہ, اس کی چاہت ایک ہی ہے اللہ, اس کی اطاعت اس کی نافرمانی سے بچنا ہے اس کی طرف. فرو اللہ جو کہا کہ فرمایا گیا ہے یہ دوڑتا کدھر اللہ کی طرف. اس کے دل کا بھروسہ سوائے اللہ کے کہیں نہیں ہے, اس کی دل کی جھانک سوائے اللہ کے کہیں نہیں ہے. اللہ سے مانگے کہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. نہ اس کے چہرے کی آنکھوں میں دنیا با وقعت معلوم ہوتی ہے. یہ آنکھیں تو ہیں اس کے پاس, اللہ نے دی ہیں اس کو ہاں, لیکن اس سے وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا. اب اپنا موازنہ کر لیں, ہر بندہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے ہماری رغبات کیا ہیں, ہماری چاہتیں کیا ہیں, ہمارے منصوبے کیا ہیں, ہماری پلاننگ کیا ہے. تو نہیں الا ماشاء اللہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے. کہتے ہیں کہ ساری مخلوق سے بھی ملاقات کرے تو ان کے نگاہ کرنا اور اس کو خوشگوارنا ہوگا, وہ اپنے محبوب کے سوا دوسرے نظر ہی ڈالتا. نہ اس کے چہرے کی آنکھوں میں دنیا با وقت معلوم ہوتی ہے, نہ اس کے دل کی آنکھوں میں آخر بڑی دکھائی دیتی ہے, نہ اس کی باطن کی آنکھوں میں مولا کے سوا کوئی چیز واقعی نظر آتی ہے. یہ بھی ذرا تھوڑی اونچے درجے کی باتیں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ دنیا کی مادی لذتیں جو ہیں انہوں نے ہمارے دل و دماغ کو ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, ناجائز ناجائز کی تمیز ختم ہوئی پڑی ہوئی ہے. ہم اسی میں مست ہیں, اسی کو کمال سمجھ رہے ہیں. آخرت کی جھلکی ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے, آستہ یقین دلوں کے اندر ابھی ہمارے اثر انداز ہوا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم تو اسی میں مگن ہیں. لیکن جس کے دل کے اندر آخرت کا یقین آ جاتا ہے تو اللہ جھلکیاں بھی دکھا دیتے ہیں. جب وہ جھلکیاں سامنے آتی ہیں تو دنیا بالکل دل کے اندر سے ایسے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو نہ اس کے چہرے کی آنکھوں میں دنیا با وقت معلوم ہوتی ہے, نہ اس کے دل کی آنکھ میں آخر پڑی دکھائی دیتی. عجیب بات ہے, یہ ہماری عقلوں سے بالا ہے. ہمارا نفس اعتراض چڑھ دے گا فوراً کہ آخر اس کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ آخر پڑی دکھائی دیتی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ہم دنیا کی لذتوں میں اتنے محو ہیں, انہیں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, آخرت کا سمجھیں گے. لیکن جنہوں نے دنیا کی لذتیں چکھ کر اس کی نعمتوں کو جو حلال جائز استعمال کر کے پھر جو ان کے دلوں کے اندر جھلکیاں آئیں آخرت کی, تو آخرت کی لذات کو بھی انہوں نے چکھ لیا. اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر جو اللہ پاک کی محبت کا اور اس کی قدرت کا ایک ایسا ظہور ہوتا ہے کہ ان کا دل پھر ایسا اللہ کی طرف لگ جاتا ہے کہ جس اللہ نے اس دنیا کی یہ جائز اور لذیذ لذتیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور وہی اللہ جو ہے ان سے زیادہ لذیذ اور زیادہ جو ہے شاندار قسم کی نعمتیں آخر میں عطا فرمائے گا, وہ خود کتنا لذیذ ہوگا جی. اللہ اکبر, اللہ کی محبت میں وہ اتنے پھر محویت ان کی ہوتی ہے کہ ان کو آخرت میں وہ ان کے رب کو, ان کے بنانے والے کو, ان کے دل کے اندر اس کی ایک لذت ہوتی ہے, اس لیے اس کو فرما رہے ہیں. نہ ان کی باطن کی آنکھ میں مولا کے ساتھ کوئی چیز وقی ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں عقل مند بنو, تمہاری حالت کچھ بھی نہیں, اکثر تم میں ٹھنڈے سانس بھرنے اور وعظوں کے پیچھے پڑے ہوئے جو خوب دھڑک رہے ہیں, خوب بول رہے ہیں ان کے اس کے اوپر پڑے کہ ان کی بلند آوازی اور مرثیہ خانی پر رجھتے ہو, ان واعظ کو پسند کرتے ہیں جن کا واعظ زبانوں سے ہوتا ہے قلوب سے نہیں ہوتا. منافق کی سب سر آہیں صرف زبان اور سر سے ہیں, دل میں اثر خاک نہیں. اور سچے واعظ کے ٹھنڈے سانس اس کے دل اور باطن سے ہیں, خود متاثر ہے, اس کا خط حق تعالیٰ کے دروازے پر ہے, اس کا باطن اس کی حضوری میں ہے. وہ ہمیشہ دروازے پر چیختا رہتا ہے کہ دروازہ کھول کر اندر بلا دیجئے, جہاں تک کہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ سے مانگے اللہ پاک اس کی کوئی جھلک ہمیں بھی نصیب فرما دے. آپ حضرات کے علم میں آئے کچھ وقفہ میرا گزرا بیماری کے اندر, حکمت ہے دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں سنا ہوگا تاریخ میں جس کو کبھی بیماری نہ آئی ہو. سنا کسی نے تاریخ میں کوئی؟ کبھی نہیں ملے گا. تو ایک حکمت ہے, اللہ گزارتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے وہ بھی ایک حکمت تھی. اب اللہ کی نعمت صحت کی طرف آ گیا ہوں, لیکن اس جو گزرا ہوں نا ابھی جسم میں ہمت نہیں ہے. میں بیٹھ گیا ہوں آج تو میری ٹانگوں میں سکت نہیں ہو رہی, تو اتنے پہ اکتفا کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگے جو اصل ہمارا مقصود ہے ان حلقوں سے, اس ذکر سے, اس کتابوں کے پڑھنے سے, وہ دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی منشا کو پہچانے. اللہ کی منشا کیا ہے؟ شریعت مطہرہ ہے جو نازل شدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اصل تو وہی ہے, اس پر ہم دل کی چاہت بنا لیں, اسی پر آئیں, اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرما دے اس صلاحیت کے لیے کہ دل کے اندر وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے جو اللہ کی اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. اس کے لیے جو ہے یہ اللہ کے ذکر کی مشق جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں, یہ ذکر اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ نورانیت آئے, وہ صلاحیت آئے, وہ ہمت آئے, وہ قوت آئے جو اللہ کے اطاعت پر ڈال دے اور نافرمانی سے روک دے. اس میں دل کی صلاحیت کو بنانے کے لیے ایک طریقہ اللہ کا ذکر بھی ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے کہ چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, ایک یہ بھی طریقہ ہے, اس کا مشکل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کروں, اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ کو پکارے بغیر, تو صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو قرآن دل کی اصلاح کے لیے, دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بسا لو. فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی ہم جو دل کے اندر وہ ہمت اور قوت چاہتے ہیں, روحانیت چاہتے ہیں, نورانیت چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اللہ کے مبارک نام کو دل کے اندر رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, رب کا اسم بڑا مبارک ہے. تو اس پہ ذات اللہ کا ذاتی نام جو اللہ, ایک تصور کی مشق ہے کہ خاموشی سے تنہائی کے اندر بیٹھیں, اپنے دل کا تصور کریں اور تصور کے قلم سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور کی زبان سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر تکرار کریں اس مبارک نام کی اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے, اس کی اطاعت پر ڈال دے اور نافرمانی سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اپنے دل میں ہم اس کی مشق کر لیں. Thank you. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بأدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحيم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبذ قلوبنا بنور معرفتي واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.